کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. 1445 ہجری کے ذی قعد شریف کی دسویں رات ہے. عالم مدنی مرکز فضانہ مدینہ میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10, جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبی صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہوئی تو اسے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نعمتوں کو حسد کی نظر سے بچانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں, تو ایسے وقت میں جب آپ کو واقعی کوئی اور آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی اصل چیز بتانی پڑ جائے تو اس وقت دوسرے کی حسد سے محفوظ رہ سکیں اس کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے, اور ایسے موقع پر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ میں سچ نہیں بتاؤں گا تو حسد سے محفوظ رہ جاؤں گا, ایسا کرنا کیسا ہے؟
قیاس ہے, یہاں یقین تو ہے نہیں, نہ ظن غالب ہے کہ حسد کرے گا. لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ میری اتنی دیہاڑی ہے اتنی تنخواہ ہے, بلا ضرورت بتانا نہیں چاہیے, نظر کا لگنا حق ہے. لیکن اب یہ کہ نظر لگے گی ہی ایسا تو نہیں ہے, اس لیے یہاں جھوٹ کی اجازت تو نہیں دی جائے گی, ورنہ تو معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے گا. البتہ یہ کہ نظر کا لگنا حق ہے, یہ حسد والے کی نظر ہوتی ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. سر اس سے مطلب ایک مخصوص زہر پیدا ہوتا ہے, ذہن میں سی باتیں آتی ہیں حسد کے, مطلب تو یوں خار اور ہوتا نا کہ اس کو نقصان ہو جائے, بس یہ مطلب کہاں بڑھ گیا اتنا کہاں چڑھ گیا. اور حسد کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے, یہ نعمت, یہ حسد ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو, تو چونکہ حسد والا جو ہے یہ اپنی آگ میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ریس کی صورت میں اس سے نکلتے ہیں, اور وہ جس کو یہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ اس پر بسا اوقات اٹیک کر جاتے ہیں, اور جب وہ اٹیک کر جاتے ہیں نا تو یہ مطلب بندہ جو ہے یہ بیمار ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اس کی نعمت کو بھی ہو سکتا ہے کہ زوال لگ جائے, نعمت جاتی رہے, کمی ہو جائے, کوئی بھی صورت ایسی ہو سکتی ہے. تو سب سے خطرناک جو نظر مانی جاتی ہے وہ حاسد کی نظر مانی جاتی ہے. اب رائے یہ کہ نظر تو یوں ہر ایک کی لگ سکتی ہے, اپنی بھی لگ سکتی ہے, خود اپنی کوئی چیز پسند آئی, اپنا بچہ ہی پسند آئے, بچہ تو کس کو پسند نہیں ہوتا اپنا, تو اب بچے کو کچھ بعض بہت زیادہ ہی پیارا جاتا ہے یا اس کی ادائیں دیکھ کر وہ دل زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر کہ جب اپنی یا پرائی چیز پسند آئے تو اس طرح کہہ لے ماشاء اللہ. اب ماشاء اللہ بھی کہنا نہیں آتا, ماشاء اللہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مسئلہ ہی کھڑا ہونا ہے غلط بولنے کا. تو ماشاء اللہ, تبارک اللہ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, تو بارک اللہ، اللہ برکت دے، تو اس طرح کے جملے کہہ لینے سے چاہے صرف ماشاء اللہ کہہ لیا تب بھی یہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نظر اس چیز کو یا اس فرد کو نہیں لگے گی، لیکن یہ کہنے کا بھی ذہن نہیں ہے. کوئی بھی مفید بات ہوگی نا کسی کی بھی تو خطرہ ہوتا ہے یا مفتی صاحب ماشاءاللہ کسے صحیح نہیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں مفتی بن گئے، اب یہ ایک پسند آئی نا بات ماشاءاللہ، ہے نا، کہ خطرہ ہے کہ بیچارہ بیٹھے ہوئے سکھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ آپ کی نظر ان کو بستر پہ گرا دے، یا بعض ہوگا یہ بھی ہوگا کہ بے چینی سی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، دل میں سستیاں پیدا ہوں گی اور نشاط جاتا رہے، آدمی تھکا تھکا ہو جائے، تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیات اس طرح ہو سکتی ہیں. تو ماشاء اللہ، اب ہم جیسے بڈھے جو ہے نہیں بھی بچتے نہیں ہیں، وہ ہر بوڑھا نہیں ہے نظر میں آئے گا، وہ ویسے کر رہا ہے بےچارا تو لوگ اس پر نظر نہیں ماریں گے. اب مجھے میری بولتے ہیں یہ اتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور یہ ہے، تو مجھے آپ سمجھتے ہیں جو بولتے ہیں، تو یہاں نظر کے چاروں طرف تیر مجھ پر چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو میری بات پسند آئے تو میری خیر خواہی کیا کریں، ماشاء اللہ بول دیا کریں، بارک اللہ بول دیا کریں اگر پسند آئے تو، اب ورنہ تو میری شکل بھی نہیں تو میری عقل بھی نہیں، لیکن لوگوں نے ہمارا سر پہ بٹھایا ہوا، آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. تو ہمارا یہ کوئی بھی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ایک دن کا پسند آیا، اچھا لگا، ماشاء اللہ بارک اللہ، اپنی چیز پسند آئی، اچھی لگی، بارک اللہ. اب ان نظروں سے بچنے کے لیے نظر نہ لگے، اثر نہ ہو، کوئی جادو نہ کرے، کوئی اس طرح کا جن نہ پکڑ لے وغیرہ وغیرہ، کوئی بلا نہ پہنچے، آفت نہ پہنچے. بلا ہمارے یہاں وہ جنات کو بولتے ہیں، ایکچولی بلا کے معنی ہوتا ہے آفت، مصیبت، ہر مصیبت بلا کہلاتی ہے، لیکن ہماری عام بول چال میں بلا بولتے جن، بھوت، جن کسی کو چمٹ جائے، دونوں بلا لگ، بلا چمٹ گئی، بلا نے اس کو پکڑ لیا، واقعی وہ بھی بلا ہی ہے، لیکن وہی بلا ہے ایسا نہیں ہے. اور اس کے لیے بہترین عمل مختصر سا اس کی عادت بنائے. الحمدللہ میرا برسوں سے معمول ہے، اس کے فوائد بھی ہیں الحمدللہ، حدیث پاک کا عمل، سنت کی نیت سے آپ کیا کریں، یعنی روزانہ سوتے وقت الوظیفۃ الکریمہ صفحہ نمبر 33، الوظیفۃ الکریمہ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد ہیں، اس میں آپ کے شہزاد حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 33، تو یہ لکھا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تین قل شریف ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے، پھر دوبارہ سہ بارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجیے. فضیلت انشاء اللہ الکریم ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. آگے سے ابھی شروع کر کے یہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، یہ انگوٹھے اور انگلی میں بھی گیپ ہے نا، میں تو اس میں بھی انگلی گھما لیتا ہوں، جہاں جہاں ہاتھ پاؤں کے تلووں پر بھی کر لیتا ہوں، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے. اب یہ اگلا حصہ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ سارا یوں مطلب جہاں جہاں. اچھا پھر اب وہ اب سر سے شروع کرے، سر سے یہ پیچھے گھماتا ہوا، یہ گدی گردن، یہ کان پر مسا جس طرح کرتے نا، تو مسا نہیں کرنا نا اس کی نہیں، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے، اس کو بھی اپنائیے، وہ ہاتھ کا وہ دم کیا ہوا اثر پہنچائے پہنچانا پیٹھ پر جہاں جہاں تک، تو جہاں تک جسم کے ذرے ذرے پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کپڑوں پر، ہاں یعنی کپڑوں کے اندر گھسا کے، کپڑوں پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ مطلب نے ہاتھ پہنچانا ہے. اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے کہ یار کسی نے گلا دبا دیا ہے، کوئی چڑھ گیا، بوجھ پڑ گیا، یہ ہوتا ہے بعض وقت، اگل بغل میں تعویذ بھی بعض وقت بغل میں پھنس جائے گا نا، تو غالباً اس طرح ہوتا ہے. تو کبھی کوئی مطلب بوجھ پڑ گیا دل پر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں، یہ ویسے بھی خراب انداز ہے، الٹا سونا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا سونا، تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ، بچے اکثر ہو جاتے ہیں، جو سیدھے کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے تو عادت پڑے. تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے، آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، سر بھی الٹا ہے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ، دل، گردہ، کلیجی، پھیپھڑے سب، یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے. یہ مطلب اس سے نقصان، ری عادت ہو جس کی نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، آتے جھکے ہوتے ہیں، اس طرح لکھتے ہوئے بھی جھکے ہوتے ہیں. تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ لکھنے والوں کے لیے تو پڑھا تھا کہ بچے بھی یوں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں جھک کے، تو ان کو کوئی ایسا وہ بینچ وغیرہ دے دیا جائے، چھوٹی سی ٹیبل آتی ہے بچوں کی، کہ وہ بامر مجبوری اس کو جھکنے، یعنی بغیر جھکے لکھنا ہی پڑے گا، ہوتا ہی اونچا وہ اس طرح. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ جھک کے لکھے گا. اب جھک کر لکھنے سے کیا ہوگا، آنکھوں پر ایکسٹرا زور پڑے گا، اس کی آنکھیں کمزور ہوں گی، فاصلہ بھی کم رہ جائے گا، آنکھوں پر زور، آنکھیں کمزور، اچھا پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اس سے پھیپھڑے کی بیماری، اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی، جھکی ہوئی ان نیچرل رہے گی نا. تو اس طرح کمر میں درد، یہ تین بیماری ہوا لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عادت اس طرح ہو نا، یا بچے کی یا بڑے کی جس کی بھی، یا مطلقاً لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان تین بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یوں بھی کسی کی عادت ہے تو نکال. تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں، میں نے دیکھے کئی کو دیکھے، آپ میں سے عادت ہوگی، اب نوٹ کر لینا کہ عادت ہے یا نہیں ہے. بالکل یہ زمین پر بیٹھیں گے تو یہ جھک کر کھاتے ہیں، ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر شاید جھکنے کی نوبت کم آتی ہوگی واللہ اعلم، لیکن ٹیبل کرسی پھر دوسرا مسئلہ ہے. اس میں سنت یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے، دسترخوان بچھا کر، اور ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے، الٹا پاؤں بچھا کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کر کھائے، یا دو زانوں بیٹھیں گے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. یہ دو زانوں بیٹھنے والے وہ دیکھا ہے کہ وہ جھک کر کھاتے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور یہ گھٹنا کھڑا کر کے جو بیٹھے تو ان کو جھکنے کی نوبت آ نہیں پاتی، کہ گھٹنا خود اسپیڈ بریکر اس کے بدن کا بن جاتا ہے اور پیٹ کو دباتا ہے. تو پیٹ کو دبانے سے اس کے کھانا بھی کم کھایا جائے گا، اور یہ بھی مفید ہے. خالی یہ اندر مطلب یعنی کہ ٹھاس ٹھاس کے بھرے جانا یہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے، ہر خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے مہنگائی کا رونا ہم سبھی رو رہے ہیں، تو کم کھائیں گے تو بچت بھی ہوگی وغیرہ. بہرحال تو اس طرح یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو یوں کرنے کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ الٹا لیٹنے سے بھی اس طرح کے خوف آتا ہو. کبھی کبھی خوف تو آتا ہے، نیند میں کوئی چڑھ جاتا ہے، کبھی خوفناک خواب آ جاتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، ایک دو بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے، پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، پھر لاکھ کو جادو کے وار کرے، جنات حملے کرے، نظریں آپ کی طرف بڑھتی رہیں اللہ نے چاہا تو. اگر آپ نے ناغے نہیں کیے تو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے سوتے وقت، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. جس کو بولیں گے نا بولتے آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. سنت ہے میرے آقا یہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو فعل آقا کریں یار وہ کتنا اہم ہوتا ہوگا، اور ہم غلاموں کی حالت ایسے سست ہیں، گپا گپے مروا لو ایک گھنٹے تک، 313 بار درود شریف پڑھنے کا بولو تو یار اپنے کو ٹائم نہیں ملتا. دو گھنٹے تک یہ ہوٹل میں بیٹھ کر گپے مار رہتے ہیں، ادھر نماز میں دوسری دعا پڑھنے کے لیے نہیں ٹائم ہوتا، اتنا دوست انتظار کر رہا ہوتا ہے نماز کے بعد، تو وہاں کھڑے ہو کر نماز ہی سارے ختم ہو گئے، ہوش ہی نہیں باتوں میں لگے ہوئے، دعا میں نہیں بیٹھا جاتا یار، ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، جو میں نے آپ کو عمل کیا 5 منٹ کے آس پاس ہی لگے گا، اگر وہ بھی کوئی صحیح پڑھے گا تو، ورنہ اسپیڈ سے پڑھے گا تو 2-3 منٹ میں، لیکن پڑھنا صحیح ہوگا، درست حروف کی ادائیگی، مخارج جس کو بولتے ہیں، مخارج درست ہو، صرف مخارج، مخرج اس کو بولتے ہیں جس سے اور حرف ادا ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. تو اصل جو ہے نا حروف کی درست ادائیگی، یا اس کے مخرج سے ادائیگی حروف کی. تو اگر یہ حروف صحیح ادا ہوئے، قرآن صحیح پڑھا ہے آپ نے، اور یہ آپ کریں گے حصار ہے، یہ حدیث پاک میں دیا گیا ہے، حصار بہت پیارا ہے، بہت مزے کا ہے، فائدے والا ہے، الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کیا کیکڑا پکڑنا اور بیچنا بھی حرام ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
کیکڑا احناف کے نزدیک حرام ہے کھانا، اور اس کا سوپ بھی پینا حرام، اور اس کو بیچا بھی نہ جائے، اور بلا وجہ اس کو مارا بھی نہ جائے، ये इसके साथ ऐसा जुल्म करते हैं, ये मैंने मनाजिर देखे हैं। दूसरा, ये कांटों में जिंदा केंचुए के टुकड़े करके ये इसमें पिरोते हैं, इस पर भी मछली जल्दी आती कहते हैं। लेकिन ये केंचुए को टुकड़े करके जिंदा जिंदा तड़पते केंचुए को कांटे में पिरोना, जरा तसव्वुर तो करे कितना तकलीफ दे होगा, ये बेचारे की जल्दी जान भी नहीं निकलती। तो ये ना क्या करे, हमारी भी मछली का टुकड़ा लगाने में कोई हर्ज नहीं है, या केंचुआ ही वाकई मरा हुआ है, 100% मर चुका है, अब लगाना मत, ठीक है। सल्लू अलैल हबीब।
ठीमठी शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए कि अगर किसी से मुआफी मांगी जाए तो अगला जवाब में कहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं कौन होता हूँ मुआफ करने वाला, तो ऐसे ऐसे तकल्लुफ में अगर कोई कलामात कहे तो क्या इसको मुआफी समझेंगे या नहीं, शराई रहनमाई फरमा दीजिए और दुआओं से भी नवाज दीजिए।
ये लोग बोलते हैं वाकई अल्लाह से, यूं ही बोलते हैं अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, मैं क्या, मैं कौन हूं तो माफ करेगा, तो वाकई अब इसमें यकीनी तौर पर कह नहीं सकते कि माफ हो जाएगा, कैसे समझ पड़े, नहीं नहीं माफी मांगने की क्या जरूरत है। बाद बहुत मामूली बात होती है कि जिसमें माफी मांगने का ही कोई तुक नहीं होती, जिन्हें हाजत नहीं होती, फिर भी बंदा एहतियातन माफी मांगता है, तो अब ऐसे मौके पर किसी ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं माफी मांगने की क्या जरूरत है, तो समझ में आता है कि वहां माफी मांगना ही वाजिब नहीं हुआ था, बंदे की अख्तलफी पर ही माफी मांगी जाती है कि उसको दिल दुखा दिया, उसकी को उसको तकलीफ पहुंचा दी, ना हक है ना, तो ऐसी सूरत में माफी मांगनी होती है, जरूरी भी है कि मांगे उसको राजी करे। तो अब यह कि मुख्तलिफ सूरतें ही बनती समझ में आती है, और बाजों का तो इतना हेवी जुर्म होता है कि अगर वो ऐसा 100 बार भी कहे तो समझ में आता है कि माफ होगा कैसे होगा, जुर्म बहुत हेवी होता है। बाद दूसरे भी शरीक होते हैं उस जुर्म में, यानी कि जिनसे माफी मांगनी चाहिए, इज्तिमाई जुर्म होता है, मसलन किसी बंदे को कत्ल कर दिया, तब एक के माफ करने से माफ नहीं होगा जबकि दूसरे उसके वाली वारिस मौजूद है, जिनका मतलब शरीयत में जिनको राजी करने का हुक्म है, तो या तो फिर किसास या ये सारे माफ करें, तो फिर इसके जो भी शरीयत तकाजे वो पूरे करने होंगे कि ये एक का जुर्म नहीं। इसी तरह घर में चोरी की, अमाल सारों का था, तो एक ने माफ कर दिया तो उसी का हिस्सा माफ होगा, दूसरों के तो बाकी है ना इससे, तो जैसा जुर्म, तो वैसे अगर कोई माफी मांगे तो उसको घुमाने के बजाय माफ कर देना चाहिए, इसी में वो आसानी भी है और सामने वाले की तसल्ली भी, वरना आप यूं ऐसे मतलब घुमा फिरा देंगे वो समझेगा बेचारा माफ कर दे, आप दिल में लेके बैठे रहेंगे, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैंने माफ किया।
बाद वक्त माफी मांगने वाला जो है ना कुछ थोड़ा मोबेदार बड़ा आदमी होता है, और फिर वो कहता है कि यार मुझे माफ कर दो, अब किसी को ये उस बड़े आदमी को मोबेदार या तो मतलब बड़ा रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, हमारी उससे मोहब्बत और अकीदत भी होती है, अब वो बोले मुझे माफ कर दो, अभी अपने बोला जी आपने मैं आपको माफ करता हूँ, तो ये निकलता नहीं है, तो वहां आदमी के दिल में अगर चे हो कि मैं माफ करता हूँ, और अब उनके तो आगे बंदा यही इस तरह का कहेगा नहीं हुजूर रहने दे ऐसा ना करें प्लीज ऐसा ना करें, तो अब ये क्या ये जो जुमले होते हैं क्या ये उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक माफी के तौर पर, जो उस्ताद अगर शागिर्द से कहता है कि मुझे माफ कर देना, तो अब शागिर्द बोलेगा जी जी उस्ताद साहब चलो ठीक है मैंने आपको माफ किया, आइंदा नहीं कीजिएगा, तो ये शागिर्द नहीं बोल सकेगा
आइंदा ना कीजिएगा, कहने की हाजत तो वैसे नहीं है, तो हमको भी कहने की जरूरत नहीं है,
तो अगर वो बोलता मैंने माफ किया तो उससे निकलता नहीं है, तो वो अगर शागिर्द यूं कर दे या कोई भी इस तरह का मुरीद अपने पीर को कर दे या इस तरह का कोई भी आदमी अपने बुजुर्ग को कर दे वालिद को कर दे कि अब नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो क्या ये
करीना ऐसा हो जिससे ये समझा जाए कि माफ कर दिया है,
और ये मतलब यहाँ इसके अलावा वो बोलना मुश्किल है कि
वाजबी है आपकी बात, बाप को कैसे बोले अब वो माफ किया,
माफ किया
बोलना भी फिर बेअदबी में आ सकता है दूसरे देखने वाले वाले
थोड़ा बात हो बड़े बड़ों का एक मोहबा जब पापा मोहबा
ऐसे ही सब
माफी मांगने वाले के अंदाज पर भी इसका
बाजू का दाम समझ पड़ जाती है।
जर्नली अगर कोई यूं कहता है जैसे कोई जैसे आपस में जो होते हैं चले हम असर हैं या बराबर को इस तरह का है ज्यादा फर्क नहीं है तो वो माफी मांगता है तो थोड़ा सा यूं होता है कि नहीं चले कोई बात नहीं सड़क पर चलते चलते हम जनरल बात करें कोई गाड़ी लग जाती है कोई मोटरसाइकिल लग जाती है किसी को धक्का लग जाता है या माफ कीजिएगा नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो क्या ये कोई बात नहीं कोई बात भी ये है नहीं कि ठीक है माफ कर दी
करीना तो माफी का लग रहा है
जी हाँ
بلکہ وہ یہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے برا ہی لگا نہیں تو معاف کیا کروں. تو بعض وقت نہیں لگتا برا, واقعی بھیڑ میں دھکے لگ جاتے ہیں تو وہ برا عام طور پہ نہیں لگتا. آدمی کیا کرے, ہوا میں اڑے, یہ سارے ہوا میں اڑے گے تو پھر ٹکرا جائیں گے, یہ اس کا حل ہی نہیں ہے نا کوئی. بھیڑ میں تو اپنی ارادے سے ایسی بھیڑ میں گھسے نہیں کہ جہاں اپنی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن خود بھیڑ میں پھنس گیا کیا کرے. طواف میں کیا کرے, طواف تو کرنا ہی کرنا ہے, طواف میں تو ایک دوسرے کو دھکے لگ ہی رہے ہوتے ہیں. ہاں حجر اسود سب پر چومنا ضروری نہیں ہے, اس کی متبادل صورتیں موجود ہیں استلام کی, دور سے اشارہ کر کے بھی, تیلیوں کا اشارہ کر کے بھی چومنے کی صورت موجود ہے. تو اب یہاں بھیڑ میں داخل ہونا یہ منع ہو گیا. اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ نہ دوسروں کو دھکے مارو نہ خود دبو کچلو. جب موقع ہو رشنا ہو تو بے شک سعادت ہے کہ حجر اسود کو چومو, کہ یہ وہ مقدس اور خوش نصیب پتھر جس کو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لب لگے ہیں, اس جگہ کو چومنا یہ عین سعادت. یہ بھیڑ میں نہیں کہ دوسروں کو دھکے لگیں گے. اس طرح کعبہ شریف کے دروازہ کھلے باہر رشید میں لکھا ہے اور لوگ پہلے دوڑتے ہوں گے, اب تو نہیں کھلتا, اب تو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں وی آئی پی بھی وی 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 کتنے وی لگیں گے تو پھر وہ بادشاہوں اور وزیروں کے لیے کھلتا ہوتا ہے, ہم غریب تو اس وقت دیکھ بھی نہیں سکتے, اتنی سیکورٹی لگ جائے گی شاید. تو پہلے کھلتا ہوگا تو اس لیے لکھا ہوا باہر شریعت میں, ان دنوں میں کھلتا ہوگا تو بولے گا دھکے مار کے دھکم پھیل کر کے لوگ یہ کرتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے, یہ ناجائز ہے, اس طرح کا لکھا ہوا ہے. تو جان بوجھ کر اسی جگہ پر گھسنا جہاں پتا ہے کہ مطلب بھیڑ ہے اور میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی, کونیاں لگیں گی, لاتیں لگیں گی, تو اب اس میں نہ گھسے. یوں طواف میں بھی بھیڑ ہوتی ہے لیکن طواف تو ایک عبادت ہے اور فرض طواف بھی ہوتا ہے, طواف زیارہ تو حج کا رکن ہے, تو وہ لاکھ بھیڑ ہو کرنا تو ہے نا. صحیح صحیح میں بھی رش ہوتا ہے صفا مروا میں, تو اس میں بھی بعض اوقات یہ دھکم پیل ہو جاتی ہے. تو یہ بعض اوقات ایسی دھکم پیل ہوتی ہے جس سے عام طور پہ لوگ برا نہیں مانتے, کون کس کو بولے کہ اگر تجھے پیچھے سے دھکا تو تیرا دھکا کسی اور کو جا رہا ہے, وہ آگے ڈیلیور کر رہا ہے, تو یوں آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دھکوں کے. اب کوئی جان بوجھ کر کونیاں مارے اور دھکے لے اور گورے تو وہ اس کے گناہ کی صورتیں بھی الگ الگ بن سکتی ہیں. جیسے ٹریفک جام ہوتی ہے تو ایک دوسروں سے تکلیف تو پہنچتی ہے ٹریفک میں, لیکن ان میں مجرم کوئی بھی نہیں ہوتا, آگے سے جام ہے جس نے روکا ہے ٹریفک اس کو بھی مجرم کہنا ضروری نہیں ہے, وہ ایک نظام ہے ٹریفک کا, یعنی روکیں گے نہیں تو گاڑیاں ٹکرا جائیں گی اور جان خطروں میں پڑیں گی. اب تو یہ ٹریفک کا نظام بھی سمجھ میں آتا ہوتا ہے, یہ جام تو ہوگی بھائی. اچھا جام ہوتی ہے برابر سائڈوں میں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں, وہاں الگ ان کی گاڑی پارکنگ ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ پارک کر دیتے ہیں, ان پر جرم عائد ہوتا ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے امت تکلیف میں آ جاتی ہے, کہ دو چار گاڑیاں کے بعد بعد ایک گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, ایک گاڑی تھوڑی روڈ پہ ہٹ کر کھڑی ہوتی ہے اور پھر جو ٹریفک جام ہوتی ہے, تو ایک گاڑی والا اڑی کی وجہ سے یا بہرحال اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے کھڑی کرتا ہے جس سے بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات بہت ہیں, ہر جگہ نہیں ہوتے, باہر جان نظام ہمارے یہاں بھی ہے, عمل کروانے والے بعض یہ کہ رشوتوں کی وجہ سے اور حرام پائی کی وجہ سے یہ گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو ورنہ یہ کہ باہر دیکھا ہے میں نے, یعنی کسی کے مجال ہی نہیں کوئی ادھر ادھر گاڑی کھڑی کر دے, اسلامی ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں میں, گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا, گاڑی آپ نے کھڑی کر دی کوئی آپ کو آ کر گالیاں نہیں نکالے گا, کوئی آپ کو ہتھکڑیاں نہیں پہنائے گا, اڑاوڑی نہیں کرے گا, السلام علیکم وہ لکھے گا کیا چالان, لکھ کر آپ کی گاڑی میں لگا دے گا چلا جائے گا, کیا حال ہے آپ کا, خیریت ہے, خیریت نہیں ہے, پانچ سو ادھر کی رقم جو بھی ہو, ڈالر ہو, پاؤنڈ ہو, درہم ہو, ریال ہو, مثال دے رہا ہوں, اب بھرو, آپ جب بھرو گے نہیں کبھی تو جاؤ گے وہاں لائسنس ریویو کرانے کے لیے, انی نہیں چلتی اس لیے وہ آپ لے کے بھاگ نہیں سکتے, آج نہیں تو چھ مہینے کے بعد سال بھر بعد آپ نے یہ پھنسنا ہے, پیمنٹ کرنا ہے, اب زیادہ تاخیر کی وجہ سے وہ لیٹ فی لیتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کے نظام بنے ہوئے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ بھول سے بھی گاڑی آگے پیچھے پارک کر دے برابر, اور جائے گا گاڑی کو گھسیٹتا ہوا پارکنگ اندر کھڑی کرے گا. وہ پارکنگ مال باقاعدہ بنے ہوئے ہیں, جن کے کرائے ہوتے ہیں یہ بھی بنے ہوئے ہیں, پیسے دے کر پارکنگ کرتے ہیں. کاش یہ نظام ہمارے یہاں بھی بن جائے, ہر جگہ بن جائے. یہاں بھی ہو سکتا ہے ہو, لیکن کامیابی, وہ ہماری گجراتی کہاوت ہے, میں ممبر ہوں لیکن پڑھا ہوا گجراتی سے ہوں, جہاں رکشک کا جو بخشک تھائے تیاں پرجا نو شوں پوچھو. سمجھ نہیں آئی ہوگی, جو گجراتی جانتے وہ خوش ہو رہے ہوں گے. دنیا میں لاکھوں لوگ یہ زبان جانتے ہیں, بولتے ہیں, وہ خوش ہو رہیں گے. ہماری باری آئی. اچھا کہنے کہ جہاں رکشک بخشک تھا, جی ہاں, رکشک مانے محافظ, بخشک مانے کھا جانے والا, نے محافظ خود ہی ہڑپ کر جاتا ہو یا کھا جاتا ہو تو وہاں رعایا کو پوچھ, رعایا جو ہوتی ہے اس کے بیچارے کے بجائے بادشاہ اگر جہاں مطلب ظلمن لوگوں کے مال چھین لیتا ہو تو وہاں مطلب رعایا بیچاری کیا کرے گی, کمزور ہوتی ہے. تو یہ نظام مطلب چل رہے ہوتے ہیں. بس ٹریفک کا نظام درست ہو جانا, میں کہتا ہوں کہ روزانہ نہ جانے کتنی جانے بچ جائیں. ہمارے یہاں جو رشوت خور طبقہ جو ہے نا, ان کے اوپر بھی برانچیں ہوتی ہیں ان کو پکڑنے کی, تو ان میں بھی پھر کچھ نہ کچھ. تو یہ مطلب صحیح معنوں میں اگر ان پر گرفت ہو جائے نا رشوت پر, ہمارے وطن عزیز میں, میرا یوں لگتا ہے کہ مجھے ہمارا وطن عزیز ایسی ترقی کرے کہ مدینے کی طرف اڑنا شروع کر دے. یہ راشی افسروں اور رشوت خوروں اور رشوت دینے والوں, ناحق جو دے رہے ہوتے, ان سب نے بیڑا غرق کر رکھا ہے میرے وطن عزیز کا. کوئی شعبہ ایسا نہیں رشوت سے خالی نہ ہو. حالانکہ حدیث پاک میں ار راشی ول مرتشی فی النار, رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن ڈر ہی نہیں لگتا ان لوگوں, قطعی حرام ہے. رشوت کی رقم جو لی نا, یہ ایسا ویسا حرام نہیں ہے جس طرح پیشاب پینا حرام ہے, اپنی نکلی ہوئی گندگی جو سمجھ گئے ہوں گے وہ کھانا حرام ہے, یہ رشوت کھانا بھی حرام ہے. تو یہ گندگیاں کائے کو کھاتے ہو یار, اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو, اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہو, پھر بولتے ہیں بیماری نہیں جاتی, پریشانی نہیں جاتی, برا نہیں ہوتا, یہ مصیبت آ گئی, وہ پریشانی آ گئی, بچہ رات بھر سوتا ہے نا سونے. یہ سب کا استقبال ابھی کر لو, اور ابھی قبر باقی ہے, قیامت بھی باقی ہے, تیاری کرو. ایسا نہ کر, توبہ کر لو, سچی توبہ کر کے رشوت سے جان چھڑا لو. دینے والے بھی بلا وجہ بعض وقت دے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اپنا ہاتھ روک لیں. تو لینے والے کا باپ بھی کام کرے گا, جب سب نہیں دیں گے تو کام تو کرے گا, کہاں جائے گا ہر بھاگ کے. لیکن دینے والوں نے بےچارے جو نہیں دینا چاہتے نا ان کو بھی پھنسا دیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, یہ میں سب خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں, امت کی بھلائی کی, آپ کی اپنی آخرت کی بھلائی کی. اچھا مجھ پر غصہ آ رہا ہے, آدھی روٹی کم کھانا, میں یہ نہیں کہوں گا دو روٹی زیادہ کھانا, ہوں محاورہ ہے, مہنگائی ہے, ڈیڑھ روٹی اور بچاؤ میری یار, تو میرے کسی غریب بھائی کے منہ میں جائے گی, اس کا پیٹ بھرے گا.
حضور ایک بڑا آدمی کہیں پر شکار کے لیے بیٹھے تھے جنگل میں, تو اس نے کھانا پک رہا تھا, تو اس نے اپنے غلام کو کہا یا نوکر کو کہا, یوں کہہ لیا کہ اب نمک لے آؤ باہر سے تھوڑا جا کر اور پیسے دے کر لانا. تو اس نے کہا حضور اتنے سے کھانے کے لیے نمک کے کیا پیسے دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اسی طرح ظلم بڑھے ہیں کہ پہلے اتنے سے نمک کے پیسے نہیں دیے جاتے تھے, تو جب بڑے لوگ کسی کا سیب کھا لیں نا ظلمن, تو اس کے نیچے والے اس کا پورے کا پورا پیر اکھاڑ کر لے جاتے ہیں. تو جب اوپر سے ہی یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں نا, کہ ہر چیز کی ادائیگی اور ظلم اور اس طرح کی زیادتی بند ہو جائے, تو نیچے کے لوگ آٹومیٹیکلی سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں.
سبحان اللہ, کئی افسران سے ہوتے ہیں.
جی ہاں,
ماشاء اللہ, رشوتیں نہیں لیں گے اور نائن سا بھی نہیں کریں گے, اور مجرم بھی سرتا پا کانپے گا اس کے ہاتھ میں جانے سے,
ان کے ٹرانسفر بھی
یا انصاف ہے میری خیر نہیں ہے,
ان کے ٹرانسفر تھوڑے جلدی ہو جاتے ہیں, بےچارے ٹک نہیں پاتے سنا ہے سیٹوں پر ایسے لوگ.
مگر ایسے, ہاں یہی میں بولنے والا تھا کہ جو ایسے افسران بےچارے ہوتے ہیں نا, تو نیچے سے ایسی مطلب سازشیں, اور ان کے بھی آگے بھی یہ سب کے افسران تو ہوتے ہیں, اوپر بھی ہوتے ہیں, سازشیں کر کے ایسے کو ٹھڑک کر کے اڑا دیتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے, ہاسپٹلوں میں بھی ہے. مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا, وہ بےچارے خدا طرف ڈاکٹر ہے ماحول کے, اپنے بتا رہے تھے کہ وہ کسی کو کتے نے کاٹ لیا تھا, پاگل کتے نے, اور اس کی جان تھی خطرے میں. اور مجھے پتا تھا کہ انجیکشن ہے, مطلب ڈونیشن میں آئے ہوئے. تو میں نے کہا یا کسی نے کہا کہ اس کو وہ انجیکشن لگانے, تو اس نے آگے کال کی ہوگی, بولا آگے سے باہر سانپ منع کرتے ہیں, انجیکشن ہے اس کو بھی پتا تھا, سانپ منع کرتے ہیں کہ اس کو نہیں لگانا ہے. نہ وہ تڑپ تڑپ کا مر رہا ہے, کتے کاٹا ہوا, پاگل کتے کا کاٹا ہوا, جو تکلیف میں ہوتا ہے نا, اللہ پاک مجھے نا دشمن کو بھی اسے پالانا پڑا, پاگل کتے کا کاٹا ایسا ہوتا ہے. تو نہیں دیا اس کو انجیکشن, الگ ڈونیشن ہڑپ کر جاتے ہیں, آپس میں یہ مل بانٹ کے کھا لیتے. جو ڈونیشن بےچارے نیک دل لوگ پہنچاتے ہیں, ان کو پتا نہیں کہ ان کی ڈونیشن کا حشر کیا ہوتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے, اسی طرح کے واقعات سے شاید بعض اسپتالوں کی تاریخ بھری پڑی ہوگی. تو جتنا ہو سکے علاج جو ہے نا, یا تو ایسے ادارے سے کرے جس سے دل مطمئن ہو کہ یہ بھائی میری دوائیں میری رقم درست جگہ پر لگائے گا, یا خود اپنے طور پر کسی مریض کو جانتا ہے اس کو وہ دوائیں پہنچا دے, علاج اس کا کروا دے, اور دل مطمئن ہو ایسا کرے. باقی اس کو سونپ دیا, اس کو اٹھا کے دے دیا, جیسا کہ ہو رہا ہے تو پھر ہے بہت حالات بہت خراب ہے. ایک بیچارے کا واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, بڑا ترس آتا تھا مجھے کہ وہ بولا میری ماں کو کینسر ہے اور 50,000 روپے کا ایک انجیکشن لگتا ہے, یہ کچھ سال پرانی بات ہے. بولا وہ روز جاتی ہے فلاں ہاسپٹل پر, گورنمنٹ کے ہاسپٹل تھی, جاتی ہے بیٹھ کر واپس آ جاتی ہے, نہیں لگا دیتے انجیکشن اس کو, حالانکہ ڈونیشن کے ہوتے ہیں انجیکشن, بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی سورسوں سے لگتے ہوں گے یا پیسوں سے لگتے ہوں گے, خدا جانے کہاں رکے گی یہ قوم, بس یہ کہ کہیں ہم پر قہر نازل نہ ہو جائے. طرح طرح کی آفتیں بلائیں آئی رہی نا, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, کبھی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں, بارشوں کی مقدار بڑھ گئی, کتنی تباہیاں. پھر آپ بولو کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو, تو یہ اجتماعی یعنی یوں اجتماعی عذاب اب نہیں آئے گا جیسے پہلے آتا تھا, لیکن یعنی کہ ایک مخصوص طبقے میں تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایک کے ظلم کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, جیسے میرات میں لکھا ہے کہ ظلم کی وجہ سے نہ بندہ بندے پر ظلم کر رہا ہے, گھونسلے میں بٹیریں مر جاتی ہیں, بٹیر پرندہ نام سنا ہوگا آپ نے, یہ مر جاتی ہیں, تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان بٹیروں کا یال ہوا. تو ظالم کو یہاں پکڑ نہیں بھی ہوئی نا بظاہر, تو اس کو ڈھیل ملی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ موج کرے, نہ جن دن اس پر آئی تو اس کو دنیا کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. موت آنا یہ آفت نہیں ہے, موت تو سب کو آئے گی, بری موت یہ آفت ہے. ایمان پر خاتمہ نہ ہونا سب سے بڑی آفت ہے, یا بغیر توبہ کے مر جانا گناہ کرتے کرتے چھوٹی آفت یہ بھی نہیں ہے آفت. تو یوں بھی یا کوئی ایسا مرض مہلک اس کو لاگو پڑ گیا جس سے ابھی کسی کام کا نہ رہا, نہ پانی اترتا نہ غذا اترتی ہے, نہ بول پاتا ہے, یہ بھی ہر صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سزا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے بھائی اس نے تک گناہ کیا اور تکلیف اتنے ساروں ہو گئی, تو یہ پھر سارے جو ہوتے ہیں جیسے زلزلے کے اس میں, اور اس طرح کی روایتیں کہ لوگ جو مجموعی طور پر جب اس طرح مارے جاتے ہیں تو ان میں ہر ایک اپنی نیت پر اٹھتا ہے. جیسے بعض تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے ان کو سزا ملی, بعض ایسے نیکوکار بھی اس میں فوت ہوتے ہیں, تو وہ ان کو اس کا اجر ملے گا اور ان کے درجے بلند ہوں گے. موت تو برحق ہے, مرنا سب کو ہی ہے. تو یوں جو اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بعض صورتوں میں ان کے درجے بلند ہو, ان کے فوائد ہیں, بعض صورتوں میں ان کو بھی سزا ہوتی ہے. جی ہاں, کہ یہ مطلب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والے ہوتے ہیں, دوسرے خود گناہ سے بچتے ہیں لیکن کو طاقت ہونے کے باوجود یہ گناہ سے نہیں روکتے. بیٹا گالی بکرا ہے, باپ نیک نمازی ہے, تسبیح پھرا رہا ہے, اور اس میں اتنی قوت ہے کہ بیٹے کو گالی سے باز رکھ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, نہیں سمجھاتا. بیٹا گناہ والا چینل دیکھ کر ڈرامہ دیکھ رہا ہے, ڈانس دیکھ رہا ہے, باپ نہیں دیکھتا, شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ دیکھتا کبھی بیٹا دیکھتا اس کا دل میں درد ہوا کبھی باپ کو؟ اچھا بیٹا مانتا نہیں ہے، کبھی دل میں برا لگا آپ کو کہ یار یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ تین درجے نا، یا تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنا حاکم کا کام، زبان سے روکے علماء کا کام، عوام کا کام، یا دل سے برا جانے۔ تو باپ بہرحال ایک طرح کا حکیم تو اپنی اولاد پر ہوتا ہے، تو اختیارات تو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ وہ حکیم نہیں جو کوڑے مارے گا یا پھانسی دے دے گا۔ دیکھیں یہ کہ باپ اولاد کو روک تو سکتا ہے نا، سمجھا تو سکتا ہے نا، تو کتنا سمجھایا؟ خالی بیٹا مت کرو، نہیں نہیں کرو ایسا، یہ نہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ ایک پہلے عورتیں مرد ساتھ میں واز میں ہوتے تھے، تو ایک طرف مرد ہوں گے ایک طرف عورتیں ہوں گی، واز ہو رہا تھا ایک عالم صاحب کا، تو ان کے بیٹے نے اپنے وہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا، عالم صاحب کے بیٹے نے۔ عالم صاحب دیکھ کر، بیٹا صبر کرو، اتنا کہا مزید، یعنی کہ اس کو سختی سے سمجھایا نہیں جیسا سمجھانا چاہیے، وہ سمجھانے کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے۔ تو اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار یوں ہوا کہ وہ جو واز کہہ رہا تھا عالم، وہ اپنے تخت سے گرا، ایک دم سے گرا، اور اس کے بعض ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس کو کہا گیا کہ تیری نسل میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کیا جائے گا، کہ اپنے بیٹے سے یہ وہ اللہ کا حق توڑ رہا ہے۔ اتنا ہی بس وہ ناراض ہونا تھا، اتنا ہی کہنا تھا بیٹا صبر کر، یعنی اس کو کما کو سمجھایا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ تو یہ ایک مثال حدیث میں یہ واقعہ ہے، سمجھے؟ تو اب یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں کہ نماز یا تو ہوتی نہیں ہے یا مکروہ تحریر میں ہوتی ہے، اور ہمیں مسئلہ پتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا لیکن ہمیں پتا ہے، ہم نے یار یوں بیان نہیں ملا میرے کو موقع، تو ناراضی تو ہوتی ہے، میرے کو بیان کا موقع نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ بیان کا موقع ملا 100% اخلاص کے ساتھ، 100% شریعت کے مطابق بیان کیا، ایک مستحب ادا کیا، اسے نہ فرض ادا ہوا نہ واجب ادا ہوا، مستحب، ثواب کا کام ہے، نہ کرتا کوئی گناہ نہیں تھا یہ بیان، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب تو 100% شریعت کے مطابق یہ بڑا مشکل ہو گیا بیان، اتنی معلومات ہی کہاں ہوتی ہے؟ اچھا، اور پھر اخلاص 100% ہو، یہ کہاں سے لائے؟ یہ کون سے بازار میں ملتا ہے؟ بازار مصطفیٰ کا سودا ہے یہ، اللہ عطا کر دے ہمیں بغیر پیسوں کے مل جائے۔ میں ویسے ہی محبت میں کہہ رہا ہوں، تو یعنی سرکار کی نظر کرم ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک رحمت کرے گا تو اخلاص ملے گا، ورنہ اخلاص کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خط میں لکھتے ہیں آپ کا مخلص کر کے سائن لکھتے ہیں، ارے بھائی مخلص بولتے کس کو، تو مخلص بنا جا رہا ہے آپ کا مخلص، سب لکھتے ہیں چھوٹے بڑے عموماً، میرے کو اس سے تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی یار اس کا دعویٰ، جو میں نے تو تصوف کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے نا، اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا، وہ گرا، ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کی، اور ہم لوگ پر سزا نہیں مل رہی، بعض وقت ملتی ہوگی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے فلاں بیماری ڈکلیئر ہو گئی، یا وہ فلاں رقم جو تھی وہ ہماری گم ہو گئی، نقصان ہو گیا وغیرہ، اللہ بہتر جانے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، سمجھ نہیں پڑتی، ہم سمجھاتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ نماز کی غلطی والے کو سمجھانے بیٹھ گئے، 5 منٹ میں ہم نے سمجھا دیا، اس میں ثواب ملے گا۔ اگر ذن غالب تھا کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تب تو واجب تھا، اس کا ثواب ملے گا، نہ سمجھاتا تو گناہگار ہوتا، گناہ سے بچ گیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بیان کا موقع نہیں دیتے مجھے، ہمارا نگران جو ہے نا جب اپنی چلاتا ہے، 10 غیبتیں کر کے اپنا احتجاج نوٹ کرا دیا، کس کے سامنے؟ جو بےچارا ہاں ہاں کر کے خود بھی گناہگار ہو رہا ہے، یہ بتوں پہ ہاں کرنا بھی تو گناہ ہے، یہ حالت ہے ہم لوگوں کی۔ نماز لوگوں کو سکھائیں، قرآن صحیح نہیں پڑھتا، آپ صحیح پڑھے ہوئے ہیں اس کو سکھائیں۔ میں صحیح بولتا ہوں، ہے بہت مشکل کام، نفس پر نفسر مشکل ہے، کیونکہ اس میں نام نہیں ہوگا آپ کا، واہ واہ نہیں ہوگی, سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آئے گا کہ فلاں ماشاء اللہ اس نے اس کو سجدہ صحیح کرنا سکھا دیا, کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا. ہاں آپ نے بیان فرمایا مائک پر, اور 200-400 سن رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں. اب اگر سر ہلانے والے کو پوچھو نا کہ بھائی سمجھے کیا, بھول گیا. سر ہلانے کی بازوں کی عادت ہوتی ہے, پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا ہوتا, اشعار میں واہ واہ کر رہے ہوتے, سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعتوں میں, تو خالی پوچھ لو بھائی اب سمجھے کیا, اس شعر کا مطلب تو بتا دو. پوچھنا بھی نہیں ہے کسی کو, ناراضی ہو جائے گی, اس کا دل دکھ جائے گا, اس کے سر شرمندہ ہوگا نا, بےچارا بول رہا ہے سبحان اللہ, سرکار کا نام سن کے سبحان اللہ بول رہا ہے. جیسے اعلی حضرت کا کلام بڑا ٹف ہے, ہم سبحان اللہ اور صلی اللہ بول ہی رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں, ہمیں پوچھے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نہ پوچھے تو مہربانی, تو اس لیے پوچھنا نہیں. مطلب میں ویسے ہی عرض کر رہا تھا, تو یوں بارہ لے کے جو کرنے کے کام ہے نا ہم نہیں کرتے. اگر ایک ایک فرد دوسرے فرد کی اصلاح شروع کر دے نا, یہ معاشرہ جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے. لیکن کوئی کسی کی نہیں کرتا, پانجی کرو تو سنجیدی ہے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, مائک سب کو چاہیے, سوشل میڈیا پر لے کر بیٹھے ہوں گے اپنے بیانات خطابات, یہ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے, ادھر وائرل ہو رہی ہے, یہ شو پیس آیا تو یوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے, ادھر کوئی گھنا درخت آ گیا تو یوں کھڑے ہو گئے بنانے کے لیے, او آگے بڑھا دیا. اللہ کے بندے کسی کی نظر لگ گئی نا بیڑا پار ہوتے ہوتے کہیں گرک نہ ہو جائے نظر. یہ نظر کے مواقع تو ہی ہے, شو پیس, تھوڑے اچھے لباس پہن کر, تھوڑا ٹپ ٹاپ کر کے, کنگا ہونگا کر کے, داڑھی تو ہوتی نہیں ہے عام طور پہ, کچھ بھی ہے ٹپ ٹاپ کر کے, جو یہ بناتے ہوتے ہیں نا اپنے ایک سے ایک پوز وائرل کر رہے ہوتے ہیں, یہ نظر تو لگ سکتی ہے. ٹک ٹاک خطرہ ہے نظر لگنے کا. اور جو آپ کو تکلیف اور پریشانیاں ہیں نا, یہ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی, آپ سوشل میڈیا کو طلاق دے دو, 1-2-3 کر دو, ہو سکتا ہے آپ صحت مند ہو جائیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو. اب مجھے بیان کرنا ہے تو میں نے بھی وہ تیاری کرنی ہے اچھی طرح, نعت شریف پڑھنی ہے تو مہندی لگاتا ہوں تو لال کروں گا, اور کچھ لگاتا ہوں تو اس رنگ کا کلر کروں گا, اور ٹھیک ٹھاک کر کے مطلب اور ترکیب سے میں نعت پڑھنے آؤں گا. اچھا یہ کیوں میں نے کیا, اچھا ماشاء اللہ نعت شریف کی تعظیم کے لیے, واقعی میلاد کی محفل کرے تو نہانا بھی مستحب ہے, غسل کرے مستحب ہے, محفل ذکر کے لیے اجتماع میں جانا ہے, مدنی مذاکرے میں رہا ہے, تو اگر اس نیت سے اس کی تعظیم کے لیے تو غسل کرے گا, ثواب کرے, ثواب کا حقدار ہوگا, وضو کرے غسل کرے بے شک. لیکن آپ کا کیا لے کر رہے ہیں, سچ بول دوں, سچ بول دوں نہیں بولوں, سمجھ گیا نا, اسکرین پر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم جو ٹپ ٹاپ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور جو چپ چاپ غسل کر کے آ کے بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کسی کو بتایا بھی نہیں, اور نیت بھی کری تھی اس نے, کس کے لیے کیا, اللہ کے لیے. جنت کا حقدار کون ہوا, یہ, نہ کہ اسکرین پر آ کر ہزاروں کے اصلاح کا دعویٰ کرنے والا, تو سارا ٹپ ٹاپ اور یہ بیان تو یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے, لوگ مجھے دیکھیں اور تھوڑا یوں. مجھے وہ حدیث کبھی یاد آتی ہے ڈر جاتا ہوں, یہ ساری میری بھی باتیں اس میں, میرے کو ہزاروں لوگ سنتے ہیں لیکن اللہ یہ خفیہ تدبیر کیا کچھ نہیں پتا. حدیث موجود ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کا کام اپنے فاجر بندوں سے بھی لے لیتا ہے, فاجر نافرمان, اپنے نافرمان بندوں سے بھی لے لیتا ہے اور اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو کیا کیا, عوام سدھر گئے, کوئی نمازی بن گیا, کوئی سنت و پابند بن گیا, ڈاکو جو تھا وہ امام بن گیا, ایسا شریف ہو گیا آگے بڑھ کے سیکھا کرا اور امام بن گیا, یہ سب کچھ ہوا اس کے بیان سے, اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ نافرمان ہے. کتنی ڈرانے والی بات ہے, کوئی کبھی نہ بھولے کہ میں اس کو ماحول میں لایا ہوں, میری وجہ سے یہ سدھرا ہے, درس نظامی کے لیے میں نے داخل کیا تھا, ابھی علامہ بنا پھرتا ہے, میرے سلام کا جواب بھی سے نہیں دیتا, تو پوچھو تیرے کو لایا کون تھا, تو گلی میں پھدک رہا تھا, کدکڑے لگا رہا تھا, پکڑ کے میں نے تو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا تھا, معاذ اللہ. تو اس طرح کی سوچے نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہوا جس کو جس کی اصلاح کا سامان ہوا, کوئی نماز ہی بنا میرے بیان سے نیکی پر آیا, یا درس نظامی سے مشرف ہوا, جو بھی کیا یہ کس نے کیا, میرے رب نے کیا اور مجھے اس کا سبب بنایا, یہ اس کا کرم ہوا. آدمی ڈرتا رہے کہ حقیقت میں تو کوئی ایسا اعلیٰ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے جسے میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوا کہ نہیں ہوا، میرا یہ عمل کام آیا کہ نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ مطلب میرا عمل پاس ہوا یا نہیں ہوا. پاس ہوگا تو کام آئے گا، ورنہ کام کہاں سے آئے گا. تو یوں مطلب سوچتے رہیں، اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے، مطالعے کرتے رہیں گے، ایسی صحبتیں اختیار ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. اور یہ سیکھنے والی باتیں، اور یہ ہر صورت میں ہر کتاب میں ایک جگہ پر نہیں ملتی، یہ الگ 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 مقامات میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کثیر مطالعہ آدمی کرے، اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو تو اس طرح کی باتیں اسے باتیں سننے سمجھنے سمجھانے کا ذہن بندے کا بنتا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم مخلص بن جائیں. صلو علی الحبیب.
اگر شوہر اور بیوی پر حج فرض ہو اور بیوی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے تو کیا شوہر کو پھر بھی جانا ضروری ہوگا؟
شوہر پر جب کہ اپنا فرض ہے تو بیوی کا ساتھ بننا فرض تو نہیں ہے نا. بیوی اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی بعد میں جا سکتی ہے، والد ہے یا بھائی ہے، دیگر محارم کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. سفر کے لیے محرم ہونا یا شوہر ہونا قابل اطمینان، محرم اور شوہر یا شوہر ہونا یہ ضروری ہے. اب رہتی مکے میں مثلا تو اب وہاں محرم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مکہ پاک میں تو حج بغیر محرم کے بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں حج کے لیے کراچی سے حیدرآباد بھی اگر عورت اکیلا سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی، کیونکہ وہ 150-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سفر کے لیے یہ حج سے یا عمرے سے محرم کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. چونکہ یہ سفر ہوتا ہے شرعی سفر جس کو بولتے ہیں، تو اس لیے وہ محرم کی وہ تاکید کی جاتی ہے کہ محرم کے ساتھ ہی کرے سفر، ورنہ گھر پہ یہاں رکتے ہیں تو عورت اکیلے کے لیے بھی تو طواف کے لیے اور آتی جاتی ہوگی، بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو ویسے ہی مرد عورت اکٹھے ہوتے بھی نہیں وہاں، الگ ان کا ٹائم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مسجد سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مسجد سے خیر و مسجد سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
كيسا هي نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں